والصلاة والسلام على حبيبه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عظيما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وارزقني علما. مولاي صل وسلم دائما وبدا على حبيبك من زانت به الاسرور. تاریخ اسلام کا ایک بہت بڑا مشہور واقعہ ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے سب دیکھا مدینہ منورہ میں کہ آپ حج کے لیے تشریف لے گئے ہیں، بیت اللہ شریف تشریف لے گئے ہیں، عمرہ ادا فرمایا ہے، طواف کیا ہے، حج کی ہے اور بال کٹائے ہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا خواب بھی وہی ہوتا ہے. تو آپ نے جب وہ خواب بیان فرمایا تو اسے صحابہ کو بھی بہت زیادہ اونس تھا بیت اللہ شریف سے، سب نے اصرار کیا اور کوئی 1400 کے قریب یا کروں دیش حکام کے ساتھ لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے ارادے سے روانہ ہوئے. تو غیبیہ کا مقام جدے سے مکہ مکرمہ جو پہلی سڑک جاتی تھی اس پر آتا ہے، جو نئی بن گئی ہے مین روڈ بھی ہے ہفتوں کے اندر، اور وہیں حد حرم ہے، وہاں سے حرم کی حد شروع ہو جاتی ہے. جب مجاہدین پر مسلمان پہنچے تب تک مکے والوں کی اطلاع ہو چکی تھی اور وہ وہاں روکنے کے لیے موجود تھے، نہ کہ وہاں روک دیا گیا تھا. کئی دن وہاں رکے رہنے کے بعد اس بات پر صبح ہو گئی کہ مسلمان اس سال واپس چلے جائے، وہیں سے جدیہ سے طلب جائیں، اگلے سال آئے اور عمرہ کریں. اور اس میں کچھ اور شرائط بھی تھیں، جو چیز ساتھ ہوگی وہ نہیں ہوگی، کتنے دن قیام کر سکیں گے، اس سے زیادہ نہیں رہیں گے. اس طرح کی صحابہ کرام پر یہ بات بڑی شاک گزری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب ہو، وہی الہی ہو، اتنا سفر ہم نے کیا اور بیت اللہ شریف کی زیارت تک نہ ہو، پھر ایک اور واقعہ اس سفارت کے درمیان جب یہ سفارات ترکی نے مکہ بھی روکنے کے لیے مسلمان گزشتے پہنچے تھے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے حضور میں مکہ مکرمہ میں روانہ فرمایا تھا کہ آپ فلاں 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 آدمی سے بات کریں. کسی طرح سے یہ مشہور ہو گیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مکہ مکرمہ میں شروع کر دیا. اسی پر بیت رضوان ہوئی تھی جس کا ذکر بھی اسی سورہ کریمہ میں آتا ہے فقد رضی اللہ عن المؤمنین والجبا لیر متفقر تعلم معافی قلوبهم انزل السکینۃ علیہم لا تابعہم فتحاً کثیرا قریبا. یہ بھی اسی سورت میں ہے. اللہ کریم نے اپنی رضامندی کا اظہار فرمایا ان سب لوگوں کے لیے جنہوں نے اس وقت بات کی تھی. اب وہ بات یہ تھی کہ اگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر درست ہے تو پھر ہر آدمی موت تک لڑنے کے لیے بات کرے. حضور نے فرمایا کہ ہم لڑیں گے اور یا مکہ فتح ہو جائے گا یا ہم میں سے کوئی شخص باقی نہیں بچے گا, سب شہید ہو جائیں گے. اگر کوئی ایک شخص بھی زندہ بچے گا تو وہ بھاگے گا نہیں, واپس نہیں جائے گا, بلکہ وہ اکیلا بھی لگے. اب معاملہ جب یہاں تک آگے بڑھ چکا تھا تو اسے اس بات سے روک دینا کہ ہم ہی یہاں سے لوٹ جاتے ہیں, یہ صحابہ تو بڑا گرم ہوتا ہے. اور جب اس بات پہ مکے والوں کی سفارت چل رہی تھی اور سلو کی بات چلی اور اس میں یہ شرط آئی کہ اس سال مسلمان یہاں سے پلٹ جائے, اگلے سال عمرے کے لیے یہاں سے پڑی عجیب حالت کی صحابہ کی سرنا تاریخ ہوں گے جی اللہ تعالیٰ آنے جیسے انسان محسوس رحمت اللہ کہ آپ اللہ کے رسول برحق نہیں. فرمایا ہاں. فرمایا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا ہاں. فرمایا کہ آپ کا خواب سچا نہیں ہے, وہی نہیں ہے, وہی ہے, تو پھر ہم کیوں شروع کریں گے, کیوں واپس لیں؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا حکم ہے, چاہیے شروع کرنا. چنانچہ سب نے صرف تسلیم کم کر دیا. دنیاوی اعتبار سے ایک بڑی شکست تھی, ایک بہت بڑی ایسی بات تھی جو شام کے خلاف تھی, جس میں کمزوری کا پہلو نکلتا تھا. اور یہ بات صحابہ کو قطعاً پسند نہیں تھی. لیکن کسی نے انکار نہیں کیا. وہی قربانیاں کرنے کا حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور وہیں سر مڑا دینے کا اور احرام کھول دینے کا حکم دیا. حالانکہ صحابہ احرام باندھے گئے, سب نے وہیں حدیبیہ میں قربانیوں کی سر مڑا احرام کھول دیا, وہاں پہ واپس ہو گئے. اس واقعے کے دو رخ ارشاد فرمائے گئے ہیں. فضا الذین کفروا فی قلوبهم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ, کہ جن لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق نصیب نہیں ہوا, ان کو آپ دیکھیے کہ وہ اسی کفر کی انانیت اور اپنی بڑائی پر اور اسی ضد پر اڑے ہوئے ہیں جو کفر کا خاصہ ہے. ورنہ تو بیت اللہ شریف میں کسی کا آنا طواف کرنا اور لوٹ جانا اس پر تو کوئی پابندی نہیں. اور وہ دور تو ایسا تھا کہ بیت اللہ شریف بتوں سے بھرا ہوا تھا اور اس میں ہر طرح کے لوگ آتے تھے. وہ اپنی اپنی رسومات کے مطابق جو کسی کے جی میں آتا تھا کرتے تھے. اور ایک ایسی مقدس جماعت کو جس کے تقدس میں, جس کی نیکی میں, جس کے خوف و خدا میں, جس کی بھلائی میں کوئی شبہ نہ ہو, اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ساتھ ہو, تو صرف اس بات سے روک لیا جائے کہ اگر حضور مکہ مکرمہ میں آئیں گے طواف کریں گے تو ہمارا کان پھٹ جائے گا اور ہماری بات نہیں رہے گی اور لوگ کہیں گے کہ یہ کمزور سے روک نہیں سکے. تو فرمایا ان کے دلوں کی حالت دیکھیے کہ انہیں ابھی تک اپنی انانیت برقرار رکھنے کا اور اپنے آپ کو بڑا کہلوانے کا جو شوق ہے وہ مصیبت میں ڈالے ہوئے. لیکن دوسری طرف جبکہ حالات مختلف صورتیں پلٹ کر بڑے ہی غضبناک ہو گئے, اس میں بڑی جذباتی کیفیت پیدا ہو گئی, مگر اسی میدان میں اسی ایک زمین پر جہاں کافروں کے دلوں کا یہ حال ہے وہاں فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ, اللہ کریم نے اپنے نبی کے دل کو اپنی نام سے پر فرما دیا سکون سے سکینہ سے. اور صرف نبی کریم کو نہیں صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ وہ علی المومنین اور اس جماعت کو بھی جو ایمان لا کر آپ کے ہم رکاب تھی, ان میں سے ایک ایک کے دل کو سکون و اطمینان سے پر کر دیا رب جلیل نے, اپنی طرف سے نازل فرما دیا. وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى, اور انہیں نیکی پر, تقوی کی بات پر, بھلائی کی بات پر قائم رکھا. اس لیے وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا, کہ وہ مستحق تھے اسی بات کے اور ان میں اہلیت تھی کہ انہیں نیکی کو قائم رکھا. کہ یہاں سے نیکی کا اور گناہ کا فلسفہ ظاہر ہو گیا کہ گناہ کیوں ہوتا ہے, آدمی برائی میں کیوں مبتلا ہو جاتا ہے, آدمی باوجود بھلائی کا حکم سننے کے, قرآن حکیم کے احکام سننے کے, حدیث پاک کے احکام سننے کے, ان کی پرواہ کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ اس کے دل کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے. اور مشکل وقت بھی پڑ جائے, انانیت کا جو ہوتا ہے مسئلہ یہ سب سے زیادہ بڑا ہوتا ہے. دولت کا نقصان برداشت کیا جا سکتا ہے, لیکن جب جذباتی طور پر کسی کے سامنے یہ بات آ جائے کہ میری بات نیچے آ جائے گی تو پھر اس بات کو کوئی برداشت نہیں کرتا, لوگ مر جاتے ہیں, اجڑ جاتے ہیں, تباہ ہو جاتے ہیں, لیکن یہ بات قبول نہیں کرتے. فرمایا جب اتنی جذباتی صورتحال تھی اور موت پر بیعت تک ہو چکی تھی, ایک دم سے اس سارے موقف سے پسپائی اور بالکل ایسی سزا جس کی اتنی عجیب شرط ہو کہ اس سال یہیں سے احرام کھول کر واپس چلے جاؤ, اگلے سال عمرے کے لیے آنا, ایک طرح کی بہت بڑی شکست تھی. لیکن مسلمانوں نے تو پھر قبول کر لیا اور ان کے دل اس قبول کرنے پہ مطمئن ہو گئے اور اللہ کی طرف سے ان پر سکینہ نازل کی گئی. اگرچہ بہت جذباتی معاملہ تھا لیکن انہیں وہ فیصلہ قبول کرنے کی توفیق دے دی گئی جو حق تھا اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو پتہ چلا کہ اطاعت کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے, عدم اطاعت کی سزا یا برائی میں مبتلا کر دیا جانا یہ بھی اس کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن اس کا سبب انسان کا وہ تعلق ہوتا ہے، یہ کیوں کیا اللہ نے، کانو احتا بہا، وہ اس کے مستحق تھے، انہوں نے اپنے آپ کو اس کا مستحق ثابت کر دیا تھا کہ انہوں نے اپنی وابستگی ظاہری باطنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت کر دی. اب یہ بات انہیں یہ استحقاق دے گئی کہ اللہ انہیں نیکی پر قائم رہنے کی توفیق، اور ان میں یہ اہلیت استعداد پیدا ہو گئی کہ انہیں نیکی پر قائم رکھا جائے. وکان اللہ بکل شیء علیما، اس لیے کہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، کسی کوئی عرضی دے کر یا چٹھی لکھ کر یا پیغام بھیج کر تو بتانا نہیں پڑتا، نہ اسے کوئی اپنا کارندہ بھیج کر پوچھنا پڑتا ہے، بلکہ وہ ذاتی طور پر جانتا ہے کہ کون اور کس کا دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے پر ہے، لبریز ہے، یا میرے نام سے روشن ہے، یا میری رضا چاہتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ کس کی زبانیں بات کر رہی ہیں، دل میری طلب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے خالی ہے. اب یہ دونوں طرح کے لوگ ایک زمین پر، ایک آسمان کے نیچے، ایک لمحے میں ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، ایک کو مبتلا گناہ کر دیا جاتا ہے اور دوسرے کو نیکی پر اور صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا کر دی. اس لیے کہ دونوں مستحق اسی کے بنتے ہیں. وہ دل جو ان کے احتیاط سے خالی تھے، ان کی سزا یہی تھی کہ انہیں نافرمانی میں مبتلا کر دیا جاتا، اور وہ دل جو اس تعلق سے منور تھے، انہیں ان کا حق یہی تھا کہ انہیں حضور کی اطاعت کی توفیق ادا کر دی جاتی. تو یہاں سے بنیادی سلسلہ جو ہے گناہ و ثواب کا، یا نیکی و بدی کا، یا ایمان و کفر کا، وہ یوں نظر آتا ہے کہ انسان کو صرف فیصلہ کرنا ہے کسی لمحے کسی آن، ایک فیصلہ کرنا ہے کہ اسے اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا ہے یا نہیں کرنا، اور یہ فیصلہ اسے کرنا ہے اپنے دل کی گہرائی میں، بغیر کسی کی شہادت کے، بغیر کسی کی گواہی کے، بغیر کسی کو بتائے کے. جب وہ اپنے دل میں طے کر لے گا تو فرمایا اگر اس نے فیصلہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا، اور پھر وہ اس میں کوشاں ہوا کہ اپنا تعلق حضور کی قلب اثر سے قائم کروں، تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں مشکلات کے باوجود اس کے لیے یہ سہل کر دیا جائے. اور اگر اس نے اپنے اندر یہ فیصلہ کر لیا کہ مجھے دوسری طرف جانا، تو کروڑوں لوگ اسے ہدایت کی طرف بلا کر ادھر آنے کی اسے توفیق ہی نہیں دی جائے. وہ اس کے اپنے فیصلے پر ہے. اور پھر اس کے بعد وہ بات بھی سچ ثابت ہو گئی، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب بھی سچ ثابت ہو گیا. اگلے سال مسلمانوں نے آ کر عمرہ بھی کیا، اور اس سے تھوڑا ہی عرصہ بعد مکہ مکرمہ ہی فتح ہو گیا، سارے جزیرہ نما عرب پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی، اور انہیں کوئی خطرہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ مسجد حرام میں داخل ہوتے اور بڑے آرام سے اور طواف کرتے، حج کرتے، عمرے کرتے، بال منڈاتے، احرام باندھتے، کھولتے. لا تخافون، انہیں کوئی کسی کا خوف نہیں ہوتا. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، یہ جو بظاہر شکست تھی، میں بھی بہت بڑی حکمت الہی ہے. ایک تو دونوں طبقوں کی آزمائش ہو گئی کہ کون جذبات کی انگیخت کے باوجود ایک جذباتی صورت حال بن جانے کے باوجود رسول اللہ کی غلامی کو نہیں چھوڑا. دنیا ساری کہتی ہے ناک کٹ جائے گا تمہیں, لوگ کہیں گے انہیں شکست ہوگی, لوگ کہیں گے کل تو موت پر بیعت کر رہے تھے آج یہاں سے لوٹ کر جا رہے ہیں, لڑتے کیوں نہیں, یہ ہوگا وہ ہوگا, نہ کٹی ہوگی بیچتی ہوگی. اس سارے طوفان کو برداشت کر لیتے ہیں لیکن حضور کی اطاعت کو ہاتھ سے نہیں جانے. اور دوسرے وہ ہیں جو اسی بات پر اور اس اپنے کافرانہ عقیدے میں بھی وہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو بیت اللہ میں آنے سے روکنا نہیں چاہیے, اس کے باوجود اس لیے روک رہے ہیں اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو روک رہے ہیں کہ اس طرح سے ہماری ناک کٹ جائے گی. بات تو وہی ہوئی, بات نیچے آنے کی یا ناک کٹنے کی, لیکن ایک فریق اس میں اس حد تک آگے بڑھ گئی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں تلواریں اٹھا لیں اور بیت اللہ کا راستہ بند کر دیا ناک بچانے کے لیے. اور دوسرے کہتے ہیں ایک ناک نہیں دس ناکیں اور ساری کٹ جائیں, حضور کی غلامی سے نہیں نکلیں, اسی ملک کے باشندے ہیں, اسی تہذیب کے پروردہ ہیں, انہی خیالات کے حامل ہیں. تو یہ دو صورتیں دو کیفیتیں کیوں ہوئی ہیں؟ نہ اس لیے کہ جنہیں توفیق کتاب دی گئی یہ اس کے مستحق تھے, اس کی اہلیت تھی, اور جنہیں یہ نہیں دی گئی ان میں نہ اہلیت تھی نہ وہ حق رکھتے. یہ استحقاق کیا تھا؟ وہ وابستگی, وہ قلبی تعلق جو مشرقین مکہ کو حضور سے نہیں تھا اور جو صحابہ کو حضور سے تھا. قدرت توفیق کی عمل اللہ کریم کی طرف سے ہوتی ہے. کوئی مبتلا گناہ ہو جاتا ہے اور کوئی لاکھوں گناہوں سے بچ کر اللہ کی اطاعت کرتا ہے, لیکن اس کا سبب وہ تعلق بنتا ہے جو ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. اگر اس میں سچائی ہے تو اصلاح احوال نصیب ہو جائے گی, اور اگر نہیں ہے تو واعظ سننے کے باوجود, حج کرنے کے باوجود, روزے رکھنے کے باوجود عملی زندگی میں آدمی برائی میں دھنستا چلا جائے. حالانکہ فرمایا وہی خواب پھر سچ بھی ہو گیا, لیکن اس وقت دونوں کے لیے آزمائش بن گیا, اور بعد میں نہ صرف سچ ہوا بلکہ عدیبیہ سے لوٹ کر حضور مدینہ منورہ روانہ ہوئے تو ارشاد ہوا کہ آپ خیبر پہ حملہ آور ہوں. حضور انہیں لوگوں کو جو عدیبیہ میں تھے انہیں صحابہ کو ساتھ لے کر خیبر تشریف لے گئے. بہت بڑی فتح نصیب ہوئی, بہت بڑی غنیمتیں نصیب ہوئی, بہت اللہ کے انعامات نصیب ہوئے. یہودیوں کی کمر ٹوٹ گئی, ہمیشہ کے لیے دشمن ختم ہو گیا, اور بہت زیادہ مال غنیمت ہاتھ ہے. اور اگلے سال پھر عمرہ بھی ہو گیا, اور اس کے کچھ عرصہ بعد پر مکہ مکرمہ فتح بھی ہو گیا. تو یہاں ارشاد فرمایا کہ یہ یاد رکھیے, والذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کله. اللہ ہی وہ ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اس لیے کہ آپ ہدایت کے ساتھ, دین حق کے ساتھ تشریف لائے, اس لیے کہ تمام ادیان پر آپ کا دین غلبہ پائے. وکفا باللہ شہید, اور اس بات سے اللہ ہی گواہ کافی ہے کہ ایسا ہی ہوگا. انہیں بعثت نبوی کا مقصد ہی یہ ہے کہ جو طرز حیات, جو تہذیب, زندہ رہنے کا جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں وہ دوسرے تمام طریقوں پر غالب آئے. اب وہ آدمی جو حضور کی نبوت کا اقرار تو کرتا ہے لیکن عملی طور پر ان اعمال کو اپناتا ہے جو مغلوب ہونے چاہیے تھے اور ان اعمال کو چھوڑ دیتا ہے جو غالب ہونے چاہیے, اس طریقے کو چھوڑ دیتا ہے جو حضور نے بتایا, اور ان اعمال کو اختیار کرتا ہے جو اس کے خلاف ہیں. تو عملاً گویا وہ منشا نبوت اور منشا بعثت کے خلاف جا رہا ہے. کیونکہ بعثت کا منشا تو یہ ہے کہ جو حضور لائے ہیں وہ چھا جائے دنیا پر, وہ غالب ہو, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ مٹ جائے, مغلوب ہو جائے, اس کے سامنے سر نگم ہو جائے. لیکن جب ہم اپنی عملی زندگی میں ان اعمال کو اپناتے ہیں جن سے حضور نے منع فرما دیا ہے یا جو حضور کے احکام کے خلاف ہیں, تو گویا ہم اپنی عملی زندگی میں تو کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کفر غالب ہو, اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. مسلمان یہ بہت بڑا تضاد ہے جس میں کسی کی کامیابی نہیں ہوگی, بلکہ کامیاب ہمیشہ وہی طریقہ ہوگا جو حضور لائے ہیں, غلبہ اسی کا ہوگا اور اس کے اللہ گواہ ہے. اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ تباہی کی طرف جانے کے مترادف ہے. جس طرح حدیبیہ میں بظاہر مشرکین مکہ بڑے خوش تھے کہ ہمیں فتح ہوگی, اور صحابہ بڑے پریشان تھے کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ ہمیں اتنی سخت شرائط قبول کرنا پڑی, لیکن نتیجہ تن صحابہ امن و سکون سے طواف بھی کر رہے تھے, صحیح بھی کر رہے تھے. مشرقین کا سارا زور ٹوٹ چکا تھا, سبا وہی مکہ تھا, وہی بیت اللہ تھا, وہی سرزمین تھی. جب نتیجہ نکلا تو تھوڑے سے وقت کے بعد حقائق وقتی طور پر وہ جو انہوں نے نعرہ لگایا کہ ہم جیت گئے, وہ دو سال اگلے ہی سال ختم ہو گئے, دو سال بعد ختم ہو گئے. اسی طرح جو وقتی اور لمحاتی طور پر انسان کی جذباتی کیفیت اسے حضور کے احکام کے خلاف لے جاتی ہے, وہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا کامیاب ہوں, میرا بڑا نام اونچا ہو گیا. یہ جیسے ہم اپنے روزمرہ کے کاموں میں جان رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام کرنا شرم جائز نہیں, اور اس لیے کرتے ہیں کہ بھی لوگ کہیں گے بہت بڑا چودھری ہے, بہت بڑا آدمی, نہیں کریں گے تو ناک کٹ جائے گی. تو فرمایا یہ فیصلہ بعض اوقات عمر بھر کے لیے اطاعت سے محروم کر دے, اور بعض اوقات چھوٹے چھوٹے فیصلے جو حضور کی اطاعت سے کیے جاتے ہیں وہ عمر بھر کے گناہوں اور خطاؤں کا کفارہ بن کر ہمیشہ کے لیے نیکی کا دروازہ کھول دیتے ہیں. اور یہ بات طے شدہ ہے کہ جیت اس طرز حیات کے حصے میں ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا تھا. وقتی اور لمحاتی طور پر آپ اس طرف آپ کو کمزوری بھی دکھائی دے, نتیجہ تن کامیابی اسی طرف ہوگی.